الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونا من الموقنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے اس ماہ مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں. آج بھی اسی ماہ مقدس کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اوصاف جمیلہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سماعت کی وہ قوت عطا فرمائی کہ جسے آپ نے ملاحظہ سماعت فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اسمعوا ما لا تسمعون، کہ میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہارے کان نہیں سنتے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی چشمان کرم میں وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اس پوری دنیا اور اس عالم کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ گویا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیتے ہیں، اور ایسی قوت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو آج کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو بیان کرنے اور سماعت کرنے کی برکتیں تمام حاضرین کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کیسی تھی؟ خود حضور کا ارشاد کہ انی ارا ما لا ترون، کہ اے میرے غلاموں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اور کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور کی قوت بصارت کیسی تھی اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے کیا کچھ ملاحظہ فرماتے تھے۔ حضور کی آنکھوں اور آپ کی چشمان مبارک کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نہایت حسین اور خوبصورت تھیں، اور آپ کی پلکیں دراز اور خوشنما تھیں، اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، اور ایسی خوشنما معلوم ہوتی حالانکہ اس وقت آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما بھی استعمال فرمایا، اور روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے اسمد سرما استعمال فرمایا، یہ ایک سرخ اور سیاہی مائل سرما ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آسانی سے مل جاتا ہے، کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ عصمت آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما استعمال کرنا بھی احادیث مقدسہ سے ثابت ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوتی کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے سرما لگایا ہے، لیکن اس وقت حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما رات کے وقت استعمال فرماتے، سونے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں میں عصمت سرما استعمال فرماتے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم بظاہر دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت اور خوشنما تھیں، اور آپ کی بصارت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت بصارت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس ملکوت اور اس گویا سماوات اور ارض کی تمام بادشاہی دکھائی، اور اس لیے دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کے ذیل میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ ایک پہاڑ پر کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ایک پتھر پر کھڑا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام آسمانوں کے پردے اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین پر کھڑے ہوتے ہوئے تمام آسمانوں کو ملاحظہ فرمایا، صرف آسمانوں ہی کو نہیں جتنے بھی سماوی عجائبات ہیں تمام کو ملاحظہ فرمایا، اور جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام زمینیں مکشوف فرما دیں, زمین کے تمام پردے اٹھا دیے اور آپ نے زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کو یہ بصارت عطا فرمائی کہ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہوئے تمام زمینوں کے نیچے کیا ہے اور آسمانوں پر جو کچھ ہے تمام کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فضیلت رکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا کیا عالم ہوگا. آئیے قرآن مجید فرقان حمید 22 پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس طریقے سے بیان کیے گئے. ارشاد فرمایا گیا, یا ایہا النبی جو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا, ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر کے بھیجا. حضرت علامہ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس گویا شاہد کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ شاہد کے معنی وہ ہیں کہ جو حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کرے, حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو, دیکھنے والا بھی ہو. آپ نے بارہا کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ گواہ کو بھی شاہد کہتے ہیں. اگر کسی کی گواہی طلب کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ شاہد کون ہے, گواہ کون ہے, تو گواہ کو شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس موقع پر موجود بھی ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہے, اسی بنا پر وہ گواہی دیتا ہے. تو حضرت علامہ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاہد کے معنی حاضر اور ناظر ہیں, اور یہی ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر بنا کر کے بھیجا. اب علماء جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر جمل کے مفسر نے اس کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا, تفسیر جمل اور صاحب روح المعانی نے روح المعانی میں اسے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر کے بھیجا, اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے ہیں ان کے احوال کی آپ نگہبانی فرماتے ہیں, ان کے اعمال کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور ان کے اعمال پر آپ گواہ بنتے ہیں. اب آئیے جو یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جانب رسول بنا کر کے بھیجے گئے, تو اب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امام مسلم نے اسے نقل فرمایا مسلم شریف میں, حضور فرماتے ہیں ارسلتو الی الخلق کافہ, کہ میں تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اب آئیے اس کے معنی ملاحظہ فرمائیے کہ امام راغب اصفہانی نے جو لکھا اور حضرت روح المعانی کے مصنف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جن کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے, اور حضور کا ارشاد کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, ہمارے اعمال حضور کی نظروں اور حضور کی چشمان کرم سے پوشیدہ نہیں. اب آئیے برکت کے لیے احادیث مقدسہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی بصارت عطا فرمائی. مسلم شریف کے بعد بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور میں صرف سامنے کی طرف دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں واللہ قسم خدا کی کہ جس طریقے سے میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. کیا مطلب ہوا کہ ہم اور آپ جو رکوع کرتے ہیں جو سجود کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں, اور اس کے ساتھ فرمایا کہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. اب آئیے یہ خشوع کسے کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے, دل کی ایک کیفیت کو خشوع کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی, جسے آنکھوں سے گویا اس کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت ملاحظہ فرمائیے. آپ کی چشمان کرم کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. یعنی تم اور آپ, ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم کس طریقے سے دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی منہمک ہو کر کے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان کیفیات سے بھی واقف ہیں. اس کے بعد بخاری ہی کی ایک حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو قیامت تک ہونے والی ہو مگر میں اس کا علم رکھتا ہوں اور میں اسے دیکھتا ہوں. اور فرمایا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی میری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہیں لیکن جنت اور دوزخ بھی آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں. اب علماء سے پوچھئے کہ جنت کہاں واقع ہے, جہنم کہاں واقع ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے بعد جنت واقع ہے اور ساتوں زمین کے نیچے جہنم واقع ہے. یعنی اتنی دور جہنم اور اتنی بلندی پر جنت ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو میں ملاحظہ کرتا ہوں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کا پتہ چلتا ہے. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے, حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے صوبان اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا اور میں اس ساری زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ملاحظہ فرمایا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم, میں صرف احادیث کے اس حصے کو بیان کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے, پورے متن کو نہیں بیان کرتا. آئیے زرقانی علی المواہب میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر اللہ تبارک و تعالی نے سارے حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے ہیں اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ایسے دیکھتا ہوں گویا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرماتے ہیں. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی ما ورائی کہ بے شک میں اپنے پیٹ کے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں کما انظر الی بین یدی جیسے کہ میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں, بالکل اسی طریقے سے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بتائیے کسی عام انسان میں, کسی بھی انسان میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بصارت اسے عطا کی کہ وہ جس طریقے سے سامنے دیکھے اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ جس طریقے سے اپنے آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص کبرا میں ایک اور روایت نقل کی جسے حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں. ہم اور آپ تو روشنی کے محتاج ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے محتاج نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ اسی طریقے سے دیکھتے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے. بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ جنگ موتا جب برپا ہوئی, یہ جنگ موتا ملک شام میں لڑی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں. جنگ موتا جب لڑی جا رہی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہو چکا اور اس وقت حضرت زید اس کے سپہ سالار ہیں. کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید شہید ہو گئے اور ابھی جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جعفر بھی شہید ہو گئے, اب ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہ صحابی شہید ہو گئے, اب جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, اب یہ بھی شہید ہو گئے. اور اس کے بعد چشمان کرم سے اشک سیلاب جاری ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور اس کے کچھ دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے سیف اللہ یعنی حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. امام بخاری اسے نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت یعلا بن منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یعلا جنگ میں جو کچھ ہوا یہ تم بتاؤ گے کہ ہم بتائیں. حضرت یعلا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اختتام تک تمام احوال بیان فرمائے. حضرت یعلا کہتے ہیں کہ قسم خدا کی کوئی لفظ بھی اور کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی رد و بدل ہو, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا تھا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں لیکن ملک شام میں لڑی جانے والی جنگ کو اپنی چشمان کرم سے ملاحظہ فرماتے ہیں. نسیم الریاض شفا مولانا قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہے کہ امام خفاجی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے عرض کرتا ہوں, آپ نے بارہا واقعات میں سنا ہوگا علماء کی زبانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے التجا کرتے رہے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا گیا لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پیہم اصرار کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی. واقعات بارہا آپ نے سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب تجلی فرمائی گئی تو اب آئیے اس روایت میں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کریم نے تجلی فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تجلی کے بعد ان کی بینائی ایسی روشن ہو گئی, ان کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے بعد 3 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں چونٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے. ملاحظہ فرمایا، آپ نے اندھیری رات میں 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کو دیکھ لینا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے حاصل ہوئی بصارت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلی دیکھی تھی، اور اس شخص کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کا کیا عالم ہوگا۔ خود حضور فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبد الرحمن نے اسے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اب ذرا موازنہ فرمائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں کہ اندھیری رات میں 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کا کیا عالم ہوگا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے ہم مسلمانوں کے دین کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کے درجے کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں کس درجے میں ہیں، اور ہماری دینی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رکاوٹ کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا جب یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات سے ایسا متصف فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے ایسے نائب اکبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام صفات سے آپ کو متصف فرمایا، اور صفات الہیہ سے ایسے متصف تھے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات آپ کے لیے ایسی مسخر فرما دی کہ آپ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو گویا ملاحظہ فرماتے ہیں، ایسے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند اور اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ بہجت الاسرار میں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محفوظ کو میں دیکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سمندر میں گویا غوطہ زن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضور غوث اعظم کی بصارت ایسی فرما دی کہ لوح محفوظ پر آپ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں۔ اسے حضرت علامہ تفسیر مظہری کے مصنف نے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ قول آپ نے بارہا سنا ہوگا، جسے قصیدہ غوثیہ میں حضور نے نقل فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو، تمام بلاد کو ایسے دیکھا میں نے، کا خرد لطن علی حکم اتصالی، گویا کہ ایک رائے کے دانے کو میں اپنے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم، تو حضور غوث اعظم کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ صحابی رسول حضرت زید کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت زید سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید تم نے صبح کیسے کی، تو حضرت زید فرماتے ہیں واللہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت زید صحابی رسول ہیں، صحابی رسول کی بصارت کا یہ عالم، ان کی چشمان کرم کا یہ عالم کہ زمین پہ رہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا کیا عالم ہوگا. اب آئیے آخری روایت بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کیا کچھ نہیں دیکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی قبرستان سے ہوا یا کسی راستے سے ہوا کہ جہاں قبریں تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے میں آپ نے ایک تر شاخ اٹھائی اور اس شاخ کے دو ٹکڑے کیے, ایک شاخ ایک قبر پر نصب فرمائی اور دوسری شاخ دوسری قبر پر نصب فرمائی. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کیا دیکھتی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے. حضور عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قبر والے کے عذاب کو ملاحظہ فرمایا بلکہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ ان پر عذاب قبر کیوں ہو رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک پر عذاب قبر اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے پر عذاب قبر اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چغل خور تھا. ملاحظہ فرمایا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کہ زمین پر رہتے ہوئے قبر میں مردے کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ایک پر عذاب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے پر عذاب اس لیے کیا گیا کہ وہ چغل خور تھا. اللہ تبارک و تعالی ان دو بیماریوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو عزیزان گرامی, میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اور کئی احادیث سے یہ آپ کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت بصارت عطا فرمائی کہ آپ زمین میں رہتے ہوئے آسمانوں کے حالات سے واقف ہیں, زمین کے نیچے کے حالات سے واقف ہیں, قیامت تک ہونے والے معاملات کو آپ اپنی چشمان کرم سے ملاحظہ فرماتے ہیں, مومنین کے اعمال سے واقف ہیں, مومنین کے دلوں کی کیفیات کو بھی دیکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں اور ہم غلاموں کے تمام اعمال سے واقف, اور ہمارے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے پوشیدہ نہیں. تو آخر میں ایک جملہ بڑا غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مقدسہ کی روشنی میں جب ہمارے اعمال سے واقف ہیں, تو اب آپ اور ہم سوچ لیں کہ جب ہم عمل کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں, تو یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں کس قدر شرم کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہم ایسے اعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.